الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تشبه بقوم فهو من او كما قال عليه الصلاه والسلام. جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہو, مادی روحانی شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے عطا فرما دیا ہمیں, بلا استحقاق عطا فرمایا. اور جو کتنے ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اپنے سے نیچے والے کی طرف نگاہ جائے تو شکر صحیح معنوں میں ادا ہوتا ہے. عموماً جو مادیت کی دوڑ ہو رہی ہے مال کی, تو اس میں آدمی کی نگاہ اوپر جاتی ہے کہ ابھی میں یہاں تک پہنچاؤں, ابھی وہ تو وہاں تک ہے تو وہ بھی وہاں تک پہنچنا ہے. نہیں بھائی, یہ جذبہ تو مناسب نہیں ہے, اس سے شکر نہیں ہوگا. اس سے تو ہر وقت آدمی اپنے آپ کو کمتری سمجھے گا, اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مادیت کی تو کوئی انتہا ہے نہیں, یعنی آدمی کے حوث کی ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے بنی آدم کو, ایک وادی, وادی کتنی بڑی ہوتی ہے, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں, تو دوسرے وادی کی تمنا کرے گا, دوسری مل جائے تو تیسری ہی کرے گا. اور اس کا پیٹ تو مٹی کا قبر ہی بھرتا ہے, مفہوم. تو اس لیے پتہ چل گیا کہ یہاں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی, یہ وہ حوث ہے کہ جو بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو اس کو شروع میں ہی جو لوگ اس کا امالہ کر لیتے ہیں, شروع میں ہی اپنی خواہشات کو محدود کر لیتے ہیں اور ضروریات کی حد تک آ جاتے ہیں, تو ان میں پھر یہ چیز کنٹرول میں آ جاتی. ایک بزرگ نے, بادشاہ نے ایک بزرگ کو بلایا اپنے دربار میں, تو وہ حاضر ہوئے. وہاں اس کے اور درباری بھی تھے, ان میں اہل علم لوگ بھی تھے, ہے نا. تو کسی مال کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہے, یہ آپ کو مبارک ہو. تو جو درباری زر خرید لوگ ہوتے ہیں, ایسے اہل علم میں بھی گزرے ہیں, تو جو درباری اہل علم تھے انہوں نے جھٹ یہ حدیث شریف سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور دو خواہشیں اس میں بڑھتی رہتی ہیں, ایک مال کی اور ایک زندہ رہنے کی. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ میں یہ ہے ہی نہیں, آپ اللہ کے رسول نے فرما رہے ہیں بڑھتی جاتی ہے, تو آپ کیا خدا نخواستہ آپ سسم کا کلام جھوٹا ہے؟ دیکھیے غور کیجیے. تو ان بزرگ نے کیا جواب دیا, کیا حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا, آپ سسم کی حدیث شریف سے کس ظالم کو انکار ہو سکتا ہے, آپ کے ارشادات سر آنکھوں پر. لیکن کیا کیا جائے کہ میرے بزرگوں کی صحبت کی برکت سے, میرے مربیوں کی برکت سے ان دو چیزوں کی خواہش یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی. بڑھتی تو جب کہ جب پیدا ہوتی, انہوں نے تو جڑی کاٹ دی اس کی, الحمدللہ تو یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال عموماً پیدا ہوتی ہے, لیکن اس کا امالہ یہی ہے کہ اپنے خواہشات کو محدود کرے اور شکر ادا کر لے. جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے, تو ہمارے شیخ, میرے شیخ ابو الحضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کھاتا پیتا مومن اچھا لگتا, اس کے پاس مال ہو مومن کے پاس تو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ دیندار بھی ہے, نیک بھی ہے, صالح بھی ہے اور اللہ کی عطا ہے, پھر اس کو حلال مل رہا ہے تو پھر اس کو لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, اور اس کو دیکھ کے اہل دین خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر اپنا مال غلط نہیں خرچ کرے گا, نیکیوں میں خرچ کرے گا, جس کا ذہن بن چکا صالحیت کی طرف آ چکا تو اپنے مال کو زیادہ زیادہ کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, نیکیوں میں خرچ کرے, دینی اس میں خرچ کرے, تو اس لیے خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیں, ہے نا, اس زمانے میں عموماً مسلمان اور ہندو کی تفریق تھی, تو مسلمانوں کے متعلق فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو مسلمان الحمدللہ اس زمانے میں بڑے بڑے نواب رئیس ہوئے, تو حضرت کو اکثر بلایا جاتا تھا وہاں بیانات کے لیے اور اس کے لیے, تو وہ جو وہاں کے حالات دیکھتے تھے اور پھر بہت سے لوگ سناتے بھی تھے کہ ان کے یہاں اس طرح مال کی فراوانی ہے لیکن اس کا ضیاع بھی ہے, صاحب کو بھوک لگے نہ لگے چھ طرح کا کھانا پکے گا, اور صاحب آئیں گے اور ایک دو لقمے لے کے اور پھر گئے, اب وہ پھر ضیاعی ہوتا ہے, تو اس طرح کے حالات سنتے تھے. تو اس پر نصیحت فرمائی تھی حضرت نے کہ دیکھو بھائی مال کو ضائع مت کرو, اللہ نے تمہیں اگر مال دیا ہے تو اسے بچاؤ, اسے سنبھالو, ہے نا, یہ ایک اللہ کی نعمت ہے, دل تو نہ لگاؤ, اس کو دل میں نہ رکھو, لیکن اللہ نے ایک برتنے کی چیز دی ہے, کام آئے گی ضرورت کے وقت میں, مسلمانوں کی طاقت اس کے مقابلے میں کام آئے گی. تو بہرحال اس کی اللہ میں قدردانی نصیب فرمائے, اور یہی ہے کہ جب کوئی بھی ایسی چیز آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر کے یہ مراقبہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا, کتنوں کے پاس نہیں ہے نا, دوسرے کو حقیر نہ سمجھے, اس کے پاس نہیں ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھے, ہے نا. عموماً وہ بڑے بڑے جو ہے نا, وہ جب لوگ ٹرالر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو نیچے جو سوزوکی ایف ایکس ہوتی ہے, جو بیٹھے ہمارے پاس سامنے سوزوکی ایف ایکس والے, تو وہ اس کے سامنے کیا نظر آئے گا آپ سوچیں, ایک بڑے ٹرالر پہ بیٹھا ہوا آدمی اتنے اونچے 8 فٹ 10 فٹ, تو نیچے چھوٹا نظر آتا ہے نا اس کو, لیکن اس کے اندر جو آدمی ہے وہ اس کی حقارت نہیں ہونی چاہیے, بے شک وہ گاڑی حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن جو بیٹھا ہے اس کے اندر وہ اللہ والا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی, جو آیت جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا, من تشبہ بقوم فہو من, یہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تازیانہ ہے, ایک بہت بڑی تنبیہ ہے اور ایک بہت ہی بڑی تعلیم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو بالکل جدا دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دیگر جو کہتے ہیں فلاں 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 وہ مذاہب ہیں, وہ مذاہب ہیں, دین وہ اسلام ہے آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد, اور جو تھے وہ پہلے تھے, ہے نا, دین موسوی, دین عیسوی, دین ابراہیمی وغیرہ وغیرہ تھے, تو وہ سارے اسلام, وہ سب اسلامی تھے لیکن ان کے انبیاء مختلف ہوئے, ہے نا, اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد اب تمام کتب منسوخ ہو, ساری کتب, اب صرف جو چلے گا سکہ وہ قرآن مجید کا سکہ چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ علیہ السلام نے ایک صحیفہ دیکھا تورات کا, مسجد نبوی میں آپ صحیفہ دیکھ رہے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا صحیفہ ہے، کوئی صفحہ تھا یا دیکھ رہا ہوں. وہ اس میں اتنے محو تھے کہ انہوں نے خیال نہیں کیا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، انہوں نے ٹھوکا لگایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ. ارے ابو جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ چہرے غصے سے سرخ ہو رہا، ڈر گئے، ایک دم کانپ گئے، ہے نا. فوراً عرض کیا رضیت باللہ رب و اسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. تو آپ نے فرمایا عمر اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں، انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. گویا کہ تنبیہ فرمائی کہ بس قرآن مجید کو کافی سمجھو، اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو اب ہیں اس میں تحقیق اور اس میں ہیں لوگ وہ اس نیت سے پڑھیں، لیکن ہما شما کے لیے کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک جدا گانا حیثیت دی، اور جدا گانا حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں اپنے امتیوں کو، اس سے باہر نہ نکلو. کسی قوم کی مشابہت نہ کرو، تمہارے لیے مکمل دین دے دیا گیا ہے، خوشی غمی ہر وقت کا موقع کیا حکم ہے وہ صاف صاف بتلا دیا گیا، تہوار کیا ہیں وہ بتلا دیے گئے، یہ تہوار ہیں، اس میں اضافہ نہ کرو. خوشی کیسے منانی ہے اس حد میں رہ کر کے منائی جائے، غمی کیسے منانی ہے اس حد میں رہ کے منائی جائے، دوسروں کی آمیزش نہ کی جائے کسی بھی طور پر. تو ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل ہوگا، اسلام میں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے قیامت تک کے لیے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب آج ہم اگر اس میں چیزیں ملا رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. یا تو معاشرے کے دباؤ میں یا ویسے ہی تفریحاً کہتے ہیں بھائی تفریح کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہم نہیں کرتے، ہم تفریح کرتے ہیں، چاہے تفریح میں ہو چاہے کسی نیت سے ہو کر تو رہے ہیں. دیکھیے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے والد صاحب کو یہ بہت سنایا کرتے تھے یہ واقعہ، کہ ایک بڑے نے ایک سوال ہے اللہ والے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑے خوبصورت باغ میں ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ بہت اچھا لباس ہے. قریب پہنچے تو ان کے ہونٹ پہ یا ہونٹ پہ ایک چھوٹا سانپ لٹک رہا. وہ آدمی ششدر رہ گیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا، آپ تو جنت میں ہیں، یہ جنت کا ماحول ہے اور اس میں یہ سانپ کا کیا کام، یہ کیسے آپ کے کیا. بس بھائی کیا کہوں، ہے نا، میری مت ماری گئی تھی، تہوار تھا ہندوؤں کا ہولی جس میں رنگ پھینکتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر، تو میں وہاں گزر رہا تھا، پان کھا رہا تھا، تو کوئی جانور گدا گھوڑا کوئی ایسی گزرا سامنے سے، تو میں پتہ نہیں کس اس میں تھا دھن میں، میں نے کہا تیرے اوپر کسی نے رنگ نہیں پھینکا، لا میں پھینکتا ہوں، اور میں نے پان کی پچکاری اس پہ پھینک دی. بس بھائی یہ اس کی پاداش، جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو فرمایا کہ تم نے ہندوؤں کے تہوار میں شرکت کی تھی، رنگ پھینکا تھا، یہ کہہ کر کے کہ تیرے پر کسی نے رنگ نہیں پھینکا، اب تمہیں قیامت تک تمہیں اسی طرح سے رہنا پڑے گا. بتلائیے یہ ساری لذات کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک سانپ نے ٹکرا یہاں پر کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, نعوذ. ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا احتیاط کیا, اس سے بہت احتیاط کیا, اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی تعمیل میں. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ, قطب العالم, آپ کے شاگرد رشید, شیخ الہند, جو بعد میں شیخ الہند ہوئے, مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ, آپ وہاں سے دیوبند سے گنگو جایا کرتے تھے. 23 میل کا سفر طے کر کے پیدل, ہر جمعرات کو آپ کا معمول تھا, اور شب جمعہ وہاں کام فرماتے تھے, جمعہ کی نماز ادا فرما کے پھر واپس ہوتے تھے پیدل اور دیوبند آ جاتے تھے. اپنی چھٹی ایک دن اس طرح سے آپ گزارتے تھے, شیخ کے پاس چلے آتے تھے, باقی دن وہاں پڑھاتے تھے مدرسے میں. تو ایک دفعہ حاضر ہوئے تو عرس کا زمانہ تھا, حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی کا عرس منایا جاتا تھا بڑے زور و شور سے. حالانکہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں وہ, ہے نا, اکابر اولیاء اللہ میں سے ہوئے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, عجیب حالات ہیں ان کے. تو وہ بڑا ہو رہا تھا اور لوگ اطراف سے آ رہے تھے, کھچ کھچ کر کے وہ ہمارے پہنچتے تھے. تو فرمایا, جب شیخ کے پاس حاضر ہوئے, فرمایا, ارے تم کہاں آ نکلے اس میں موقع پہ؟ کہا, حضرت میں تو آتا ہی ہوں, میں تو اپنے اس معاون کی طرف آیا. تو حدیث شریف پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا وہ اس میں شمار ہو جائے گا. فرمایا, تم اسی راستے سے آئے ہو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تم اسی راستے سے آئے ہو جس راستے سے یہ لوگ آ رہے ہیں, تو کسی کو کیا معلوم کہ تم کہاں کس نیت سے آ رہے ہو؟ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم بھی عرس میں شرکت کے لیے آ رہے ہو. ان کی تعداد بڑھ گئی, ایک آدمی کی تعداد بڑھ گئی, واپس جاؤ. فوراً حکم کے 23 میل چل کے آئے ہیں پیدل, دیکھو اور واپس جاؤ. بس آپ کا ٹھیک ہے سر, بالکل جیسے آپ فرمائیں, اور واپس ہونے لگے. آپ کے کچھ شاگرد وہاں تھے, اس میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنی دور سے آئے ہیں, کھانا وانا پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا, تھوڑا سا میرے پاس کھچڑی وچڑی ہے کچھ, وہ کھا لیجئے, کھا کے چلے جائیے گا. کیا دیکھو بھائی, شیخ کو حکم ہے واپس جاؤ, اب اگر میں یہاں تھوڑی دیر بھی ٹھہرتا ہوں تو یہ نافرمانی ہوگی, اس لیے میں یہاں بالکل بھی نہیں ٹھہر سکتا. اور بس اسی طرح سے پلٹ گئے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ جس کو کہتے ہیں آپ حب فی اللہ بغض للہ, اللہ کے احکامات سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت, اور شرک سے, بدعات سے اجتناب, اور اس کی نفرت. یہ دین کا حصہ ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرص ہوتا ہے؟ صحابہ میں سے کسی کا عرص ہوتا ہے؟ نہیں. کہاں سے ہے؟ پوچھنے کی بات ہے نا. ہمارے لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اور تمہارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. اللہ تو صاف فرما رہے ہیں, قرآن کی تو صاف بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نا. چار ماخذ ہیں دین کے, چار ماخذ. سب سے پہلے قرآن مجید, دوسرا حدیث شریف, تیسرا صحابہ کے اقوال عمل, اور پھر چوتھا اجماع. جس چیز کا کوئی پتہ نہ ملے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کے اقوال میں یا اس میں, تو پھر علماء کرام اجماع کرتے ہیں, اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. جدید زمانے کے جو بھی چیز آ جائے, احکامات پھر آتے ہیں کہ بھائی اب اس کا کیا حکم, ریل گاڑی ہے, ہے نا, اب قرون اولا میں ریل گاڑی تو نہیں تھی, اب اس میں کیسے نماز ادا ہوگی, اس کا کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ علماء کرام مل کر کے اس کو اجماع کرتے ہیں. ہوائی جہاز ہے, اس کے کیا احکامات ہیں, اس میں روزہ دار اگر بیٹھ گیا اب روزہ کیسے افطار کرے گا, سحری کرے گا, کس طرح کرے گا, سفر میں ہے, کیا ہے, یہ ساری تفصیلات. اب اس کو یہ جدید چیز آ گئی, ظاہر قرون اولا میں نہیں ملتی. تو اب اس پہ علماء کرام اسی انہی احکامات پیچھے سے اس کی بنیاد لیں گے, اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں, بنیاد تو پیچھے سے ہی آ رہی ہے, اس کو پھر سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کر کے اس کا حل نکالتے ہیں, اس کو اجماع کہتے ہیں. یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ چار ماخذ ہیں, کوئی چیز واضح واضح قرآن مجید میں مل گئی کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بنیاد ہے قرآن مجید ہے, اس میں مل گیا لے لیا. لیکن بہت چیز نہیں ہے, نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, کیسے پڑھے, کیسے پڑھیں قرآن مجید میں آپ کو کوئی نماز نہیں ملتی. اس طرح سے قیام, اس طرح سے قرات, اس طرح اس کے شرائط ارکان وغیرہ وغیرہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. دوسری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو جس طرح سے جو چیز قرآن مجید میں نہیں ملے گی اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, اقوال میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں مل جائے گی. حدیث قولی, حدیث عملی, فعلی, دو چیزیں ہیں. آپ نے جس عمل کو کیا وہ حدیث ہو گئی, اسے حدیث فعلی کہتے ہیں, عملی کہتے ہیں. جو ارشادات ارشاد فرمائے وہ حدیث قولی ہے, ہے نا. تو کسی کا کوئی عمل سے حکم دیا, کسی کا کسی کو قول سے حکم دیا, وہ مل گیا. اب اس میں بھی نہیں مل رہا, اب کیا کریں گے, اب صحابہ کو دیکھیں گے آپ نے کیا کیا. اصحابی کن نجوم فبیقتدیتم خدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سند دے دیا آپ نے صحابہ کرام کی, کہ تمہیں اگر قرآن مجید میں کوئی چیز نہ ملے, میرے اقوال میں نہ ملے, میرے صحابی کو دیکھ لو, ان کی زندگی میں دیکھ لو, کسی بھی صحابی کی زندگی میں تمہیں اگر وہ چیز مل جاتی ہے سند ہے. یہ مقام دیکھے گئے صحابہ کرام کو امت کی آسانی کے لیے, ہے نا. کیونکہ ایسی بات ہے یہ دین قیامت تک رہنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہے نا. 1400 سال تو گزر گئے, آگے اللہ کو معلوم ہے. تو اب دین کیسے قائم رہتا, یہ تو اللہ کا سچا دین ہے نا, اسے باقی رہنا تھا اور رہے گا. تو اس کے احکامات ہر وقت کے ہر زمانے کے احکامات آپ کے پاس یقیناً ملیں گے. تو یہ سارے ماخذ دے دیے, یہ سارے منبع دے دیے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے دین پہ چلتے رہو. اب چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اجماع, اجتہاد, وہ بھی اسی سے ہوتا ہے. بنیاد یہیں سے لی جاتی ہے, قرآن سے, حدیث سے, صحابہ کرام سے, اور پھر اس کا جو ہے علماء کرام اس کو نکالتے ہیں. لیکن اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے چار اہم کرام گزرے, ہے نا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, سارے سچے تھے, ہے نا, سمجھے اس طرح سے. انہوں نے جس طرح سے مسائل کو استنباط کیا, جس کو حق سمجھا اس کو کیا, اور ان چاروں مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا, یعنی ان چاروں کے مسلک کو باقی رکھا ہے. یہ ان کی عند اللہ مقبولیت کی دلیل ہے. حالانکہ مسلک تو اور بھی ہوئے, بہت سارے ائمہ کرام ایسے ہوئے کہ ان کو لوگوں نے اتباع کی, فالو کیا, ہے نا. آج کل کہتے ہیں فالوور, بہت سارے ٹویٹر میں فالوور بن گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیز میں, تو فالوور لوگ بہت آسانی سمجھ لیتے ہیں. تو ان کے بھی بہت سارے فالوور ہوئے, لیکن وہ تھوڑے عرصے تک رہا, پھر ختم ہو گیا. ان چاروں بزرگوں کا مسلک اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ آج تک کسی علاقے میں کوئی ان کے پیچھے چلنے والا, کسی علاقے میں ان کے پیچھے چلنے والا. اور ان کا اختلاف فرمایا کہ رحمت ہے. ان کا اختلاف کوئی جھگڑے والا اختلاف نہیں ہے, سر پھٹول والا اختلاف نہیں ہے, ڈنڈے چلانے والا اختلاف نہیں ہے. ان کا اختلاف امت کے لیے رحمت والا اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محفوظ ہو گئے. آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو آپ کی ایک ایک ادا اتنی پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ادا محفوظ فرما دی. مثلا رفع دین کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک اس طرح نماز پڑھی. کفار جو تھے وہ ہاتھوں میں چھپا کے لے آتے تھے بت جو منافقین تھے, تو اس طرح سے کروایا کہ گر جائے. پھر جو ہے ناف کے نیچے باندھ کے پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس اختلاف کے رحمت کے نتیجے میں اس رفع دین کے اس کو بھی باقی رکھا. تو وہ امام شافعی حنبلی مالکی وغیرہ وہ رفع دین کرتے ہیں, حنفی نہیں کرتے. اب اگر صرف حنفیوں کا مسلک رہتا تو وہ رفع دین والی عموماً ترک ہو جاتی. لیکن اب آپ کہیں گے جی ہم کیوں نہیں کہتے رفع دین, تو میں آپ سے بتاؤں چونکہ زیادہ یہاں حنفی بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم بھی رفع دین کرتے ہیں. بھائی یہ دین میں کرتے ہیں کرتے ہیں نا, سال میں دو دفعہ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو کرتے ہیں نا رفع دین, تو عمل ہو گیا. خالی تو نہیں ہے نا بالکل کہ بالکل بھی نہیں کیا, الحمدللہ کرتے ہیں. یہ سب حضرت کی عطا ہے بھائی, ہمارے شیخ کی کا فیض ہے, وہی سے سجاتے ہیں, کہیں پڑھا نہیں ہے, ان کی برکت سے بات ذہن میں آتی ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان چار بزرگوں کو جو مقبولیت فرمائی, ان کی للہیت, ان کا تقوی ایسا تھا. سب سے پہلے تو امام اعظم ہیں, ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ سب سے اول بھی ہوئے. ایک ان کی روایات جو آتی ہیں پیدائش کی, سن 90 ہجری کی, سن 90 ہجری تقریباً, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. اور آخری صحابی کی جو وفات ہوئی ہے وہ سن 110 ہجری میں ہوئی ہے. تو یہ 20 سال کی عمر انہیں صحابہ کا دور ملا ہے. صحابہ کا دور پایا 20 سال. تو اب سوچیں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کتنا ان کو دیکھا ہوگا, تو ان کے دین کی, ان کے مسائل کی, ان کے علم کی کیا بات ہوگی, ان کے مسند میں کوئی شبہ ہے؟ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہے نا بھائی, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے مدرس بھی تھے اور ویسے اللہ والے بہت بڑے تھے. تو آپ یہ فرماتے تھے, ہاں, اور آپ کے علم کا اور آپ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری سوچیں آپ کتنی بڑی ہوئی, لاکھوں کتابیں ہوں گی تھا. اور کس الماری میں, اس کے کس شیلف پہ کون سی کتاب رکھی ہے اور اس کتاب کے کس صفحے پہ کیا مضمون ہے آپ کو ازبر تھا. یہ حافظہ تھا آپ کا, ہے نا. اور تقوی اور بزرگی میں یہ عالم تھا, بزرگی میں یہ عالم تھا کہ روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. آپ روزانہ, ایک دفعہ طبیعت خراب ہو گئی, دس لگ گئے, موشن آ گئے بہت, پتہ چلا کہ زیارت نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے حالت ہو گئی. یہ عالم تھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں, اور بہت سارے واقعات ان کے بڑے عجیب ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں, اتنا یعنی ان کا علم اتنا مطلب بحر علم تھا. فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں امام صاحب کا مسلک کس کا, یہ امام اعظم ابونی فرحمۃ اللہ, ایسے واضح, ایسے نمایاں ہیں, یعنی حنفی مسلک کی دلیل آپ نے اس طرح دی کہ ایسے نمایاں ہے کہ جیسے دن میں سورج نمایاں ہوتا ہے. اب ان حضرات نے جو, لیکن اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں, آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے نمایاں ہیں. اب انہوں نے دوسرا قول لیا, امام شافعی نے مثلا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے تقویٰ میں, ان کے بزرگی میں کوئی شبہ نہیں, وہ بھی سارے ایک سے بڑھ کر ایک. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر کے 20,000 یہودی مسلمان ہوئے. اندازہ لگائیے کیا عالم ہوگا. اسی طرح امام مالک ہیں, کیا کہنے, مدینہ طیبہ سے اس ڈر سے باہر نہیں جایا کرتے تھے کہ کہیں موت نہ ہو جائے, یہیں وفات ہو, اس اس میں طلب میں باہر نکلتے نہیں. ہاں, اور ادب کا یہ عالم تھا, استنجا کرنے باہر جاتے تھے, نظریں تھے میں استنجا نہیں کرتے. تو ان حضرات کے کیا وہ مناقب بیان کیے جائیں. تو اس پہ بات اس پہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو, تو یہ انہوں نے حضرت نے سوال کیا تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض تو نہیں ہوتا نا بھائی, صحابہ کا نہیں ہوتا, بڑے بڑے بزرگوں کا. ہاں, بعد میں لوگوں نے اس کو وہ ایک ضروری چیز بنا لیا ہے نا. تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ بچائے آج کل تو جو قبروں پہ جو کام ہو رہا ہے, جس طرح اس کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کھلی خلاف ورزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو میرے بعد بنی اسرائیل کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ مت بنا لینا, جیسے انہوں نے بنا لیا تھا. تو واضح ارشادات, لیکن آج امت نے بنا لی. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو ہمارے لیے تو بھائی ہر چیز واضح ہے, کوئی چیز میں ابہام نہیں ملے گا. تو میں اس واقعے کو عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ اللہ والے ایک پان کی پیک پھینک دی تھی, یہ کہہ کے بے خیالی میں کہہ لیجئے, خیال نہیں کیا انہوں نے, اس پر بھی گرفت ہو گئی. اس لیے تعلیم کے لیے, امت کی تعلیم کے لیے, اور دکھایا گیا اس آدمی کے خواب کے ذریعے سے, تم نے اس کو معمولی چیز سمجھا ہوا ہے, جس کو دیکھو جو ہے انگریزی طریقے اختیار کیے ہوئے, انگریزی بال بنائے ہوئے ہیں. آج دیکھو ہمارے سروں پر عام ہیں, ہم انگریزی بال بناتے ہیں. دینی جو اسلامی طریقہ ہے بال کا, وہ تو کتنوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا. تین طریقے ہیں, ایک تو حلق, اس کو کہتے ہیں گنجا, بھائی بالکل الگ, کوئی بال نہیں. ایک ہے بال برابر, کہیں سے چھوٹے بڑے نہیں, بالکل برابر. اور ایک ہے پٹے, زلفیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کان تک یا اس کے نیچے تک یا اس کے قریب قریب یہ زلفیں ہوتی ہیں. یہ تین درجے ہیں بال کے. اس کے علاوہ جتنے کٹ چل رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیسے کٹ چل رہے ہیں, بچوں کو بناتے ہیں, شوق سے لے جاتے ہیں, عجیب عجیب حلیہ بنائے ہوئے ہیں. کیا یہ سب کہیں اور سے آیا ہوا؟ ہم اپنے سر سے لے کے پیر تک کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے کتنے طریقے غیروں سے لیے ہوئے, اور یہ اسی میں آ رہا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. رسم و رواج, سالگرہ منائی جا رہی, تجھ کو اہتمام سے سالگرہ منائی جاتی ہے, شادی حالوں میں, کہاں کہاں گھروں میں اور کلبوں میں, اور اس کو معاشرے میں ایسا رواج دے دیا ہے سالگرہ کا, برسی. اب آپ سوچیں, بزرگوں کے نام سے برسیاں ہو رہی ہیں, اور یہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی برسی, گورنمنٹ سرکاری اس پہ محاذ پہ سمجھیے, تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ دین میں ہے یہ دین میں نہیں ہے. نہ برسی ہے, نہ پیدائش کا دن منانا ہے, نہ کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ماشاء اللہ, صحابہ نے آپ کی کتنی زندگی پائی, کسی نے آپ کی پیدائش منائی؟ کبھی نہیں منائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, جیسا میں نے بھی عرض کیا, تقریباً 100 سال صحابہ کا دور رہا, کسی نے آپ کی یوم پیدائش منائی؟ کیا ہم انہیں جو ہے ہمیں زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بولو بھائی, صحابہ عاشق تھے نا, ان کے عشق کی کوئی مثال ہے؟ ان کی محبت کی کوئی مثال ہے؟ جنہیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہتے ہوں. اگر کوئی یہ نیکی کی چیز ہوتی, کوئی تقرب کی چیز ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم فرمائی ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا, تو صحابہ سے بڑھ کے کون بناتا بھائی؟ وہ پیدائش مناتے, اور پتہ نہیں کس کس طرح سے مناتے. کیا کیا ان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ کتنا مال آ گیا بعد میں فتوحات جب ہوئی تو کتنا پیسہ آیا، کتنا مال آیا، تو وہ پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے، لیکن کوئی نہیں، کسی صحابی نے نہیں منائی، یوم وفات کسی صحابی نے نہیں منائی. تو ہمارے لیے تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے نا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے اور اسی میں نجات ہے. آج ہم منا رہے ہیں، اپنے بڑوں کا مناتے ہیں، کسی کا مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، 70 سال کے بوڑھے بھی سالگرہ مناتے ہیں. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں نا عبداللہ فیروز میمن صاحب، فرماتے ہیں پھونک مارنے کا تو دم نہیں ہے. موم بتی سے جاتے ہیں اس کے اوپر 70 پھونک کون مارے، اپنی پھونک نکل گئی. تو بھائی یہ ساری غیر شرعی چیزیں، یہ ساری غیر شرعی چیزیں، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، یار تم لوگ کیسے ہو، تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو، کوئی خوشی نہیں کرتے ہو بچوں کی. ہمیں لوگوں کی نگاہ میں اچھا نہیں بننا بھائی، اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا ہے. آج مکس گیدرنگ کا رواج ہو گیا ہے، شادی حالوں میں شادیاں کرنے کا رواج ہو گیا ہے، بارات کا رواج ہو گیا ہے. بارات کو علماء کرام خیر ناجائز تو نہیں کہتے، لیکن مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمائے، کوئی بارات نہیں ملے گی آپ صحابہ کی زندگی میں، آپ کو کوئی بارات نہیں ملے گی. یہ بارات ہندوستان میں اس کا رواج پڑا ہے اس لیے کہ جب دور دراز وہاں شادیاں ہوتی تھیں تو دلہا کے ساتھ لوگ حفاظت کے لیے جایا کرتے تھے کہ واپسی میں دلہن کو لے کر کے آنا ہے، تو کچھ لوگ ساتھ جاتے تھے ہتھیار بند. بس یہاں سے رواج پڑ گیا بارات، اب بڑھتے بڑھاتے رات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب لڑکی والوں کا تو بٹا ہی بٹھا دیتے ہیں، 200 لے کے پہنچ گئے، کھلاؤ ہمیں کھانا. اب کسی کی ماشاءاللہ 3 بچیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں، ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اب وہ کہاں سے کھلائے گا بھائی، بتلاؤ. تو مشکل میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا، دین میں تو ہی نہیں سکھلایا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تو نہیں تھا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا، اور ولیمے کی بھی تفصیل جو آتی ہے وہ یہ، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے احباب سے فرمایا کہ بھائی اپنا اپنا کھانا لے آؤ، سب لے آئے، جس کو آج کل کہتے ہیں ون ڈش، وہ لے آئے اپنے گھر سے، جو بھی جس کے پاس جو دال دے لیا اور مل کے کھا لیا، فرمایا یہی میرا ولیمہ ہے. اور کبھی آپ نے کھلا دیا چند احباب کو، اس میں بھی یہ نہیں کہ پورے مدینے کو بلا لیا، نبی کا وزیمہ ہو رہا ہے، سوچیے، اور اس میں وہ نہیں چند احباب. تو دین میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہمیں اس اسوے پہ آنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پہ آنا ہے. ان طریقوں کو جب ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کریں گے اور معاشرے کے دباؤ میں نہیں آئیں گے تو اس حدیث پہ عمل ہوگا، من تشبہ بقوم فہم، یعنی اس سے نکلیں گے ہم اس وعید سے. ذرا ذرا سی بات پہ ہر وقت معاشرے کا ڈر، یہ نہیں کیا تو لوگ یہ کہہ دیں گے، یہ نہیں کیا تو کہیں گے کنجوس ہے، اور فلانا دماغ اس طرح کے عذر لنگ اس کو کہتے ہیں. کچھ نہیں میرے بھائیوں، ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی، موت کا وقت آئے گا، جب فرشتہ آئے گا آنکھ بند ہونے لگے گی تو اس وقت سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا اور اب ہمیں واسطہ کہاں ہے. یہ لوگ ہمارے کام آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ہماری مدد کے لیے آئے گا جن کو ہم کچھ کرتے تھے؟ ہر چیز میں معاشرہ، ہر چیز میں لوگ، ہر چیز میں فلاں، ہر چیز میں یہ اتنا دباؤ اپنے اوپر تاریخ کیا ہوا ہے اور کام کوئی بھی نہیں آئے گا. کہا نا بھائی، 3 چیزیں جاتی ہیں قبر تک، 2 لوٹ آتی ہیں، 1 ساتھ مال، اولاد اور جو اعمال. پہلے زمانے میں لوگ مال بھی لے آتے تھے، اب کیا ہے، بس لے آتے ہیں اس پہ چارپائی پہ، واپس آ گئے, اولاد لوگ واپس ہوئے اور اندر چلا گیا آدمی. کیا ہے اعمال ہے, ایک چیز رہ گئی ساتھ اعمال. دبا کر چل دیئے دعا نہ سلام, کسی شاعر نے کہا گڑھے میں دبا کر چل دیئے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو, ذرا سی دیر میں یہ کیا ہو گیا زمانے کو. یہ ہے حقیقت لوگوں کی, معاشرے کی. بڑے بڑے رؤسا, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے وزرا, بڑے بڑے جو ہے مالدار, سب کے ساتھ یہی ہوتا. اتنے حشم قدم دنیا میں ساتھ ہیں, اتنا بڑا حلقہ احباب ہے, اتنے لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اور ابھی انتقال ہوتا ہے, ابھی روح نکل جاتی ہے, اب ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے, کہتے ہیں ناش پڑی ہوئی ہے, میت ہے, فلاں صاحب کی میت ہے, اور فلاں صاحب کا نام بھی نہیں ہے, میت, سب پیچھے ہو گئے. اور کہتے ہیں بس جلدی ہٹاؤ, ایک دن نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں, ذرا سی دیر لگتی بھائی جلدی کرو جلدی کرو. یہ کیا چیز ہے, آنکھیں کھولنی چاہیے. ہم کیوں اتنے دباؤ میں آئے بھائی, اپنے دین کو کیوں ہم اس طرح سے ضائع کریں. جو مولا کام آنے والا ہے اور جس نے حساب لینا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکہ چلنا ہے وہاں, جس عمل پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوگا, بس وہ قبول اللہ کیا, اور کچھ نہیں ہے. داڑھی رکھیں تو پوری رکھیں, مسنون داڑھی, ایک مٹھی داڑھی, یہی چار امام حضرات کا نام لیا میں نے, ان چاروں کا اس مٹھی ایک مٹھی داڑھی پر اتفاق ہے. اور مسائل میں تو اختلاف ملتے ہیں نا, جیسے میں نے کہا بھی رفیظ ہیں, داڑھی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, چاروں امام اس پہ متفق ہیں کہ ایک مٹھی واجب ہے, تینوں طرف سے, یہ سامنے ٹھڈی سے اور ادھر دونوں گال کی طرف سے سائڈ, ایک مٹھی. چھوٹی رکھنا, کتروا دینا معاشرے کے دباؤ میں آ کے, تو یہ جو ہے بس کیا کیا عرض کیا جائے, یہ شرعی داڑھی نہیں ہے, مخنون داڑھی نہیں ہے. داڑھی کا سمجھیے کہ بس ایک نام ہو گیا, کہ جی ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. چاہے آپ کتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, کتنے اپنی پی ایچ ڈی کیا کر لیا ہے آپ نے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, داڑھی پوری رکھے, اس کے دباؤ میں نہیں آئے کہ ہم تو اتنے بڑے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, کہیں گے یہ ملہ کہاں سے آ گیا. بھائی عزت اللہ دیتے ہیں, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آپ کو بہت واقعات ملیں گے کہ جو جنہوں نے ماشاءاللہ سنت سجائی, داڑھی رکھا اللہ کے لیے, انہیں اللہ نے کیا عزت دی. اور عزت کے لیے رکھنا نہیں ہے, نیت تو ہماری ہوگی اللہ کے لیے رکھنے, اللہ کے حضور وسلم کے طریقے کے لیے رکھنے. لوگ ہمیں برا بلا کہتے رہے کہتے رہے, ہم نے جن کو راضی کرنا ہے وہ راضی ہو گئے, بس کافی ہے. آپ اسلام راضی ہو گئے, اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے کہ یہ ہمارے محبوب کا کی شکل بنا لیا اس نے, لوگ راضی ہو نہ ہو اس سے کیا قرض ہے ہمیں. لیکن عموماً سنتوں میں کیا ہے, عزت ہی عزت ہے, ملے گی عزت. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمتہ اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, تو اس نے ایک اجتماع کیا, پورے علاقے کے ڈپٹی کلیکٹروں کو جمع کیا, غالباً 52 ڈپٹی کلیکٹر تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیے ذرا, اس وقت کا کہ جب انگریز کی نقالی میں فخر سمجھا گیا جاتا تھا, ایک وقت آیا تھا امت پر کہ داڑھی والے بہت کم لوگ, اور وہ اس زمانے میں ان کی خوشامد کے لیے اور ان کی سمجھیے کہ مراعات لینے کے لیے, اچھے عہدے لینے کے لیے ذرا لوگ اسی ویسے ہی حلیہ بناتے تھے. تو اب یہ ماشاءاللہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے پورے باشرہ, پوری ایک مٹھی داڑھی, یہ پانچ کلی ٹوپی, شیروانی, ہاتھ میں لاٹھی, بلایا جب گیا سب آئے, سارے سوٹڈ بوٹڈ تھے. وہ کلیکٹر جو تھا انگریز, وائسرائے تھا. ہاں تو وہ ایسے ہاتھ ملاتا رہا, سب آتے رہے ایسے بیٹھے بیٹھا ایسے ہاتھ ملاتے رہے. آپ جب پہنچے حضرت مجذوب صاحب وہاں سامنے سے گیٹ میں داخل ہوئے تو کھڑا ہو گیا ایک دم, اور کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال کیا بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ. سوچیں تو انہوں نے اس کی عزت کے لیے تو نہیں رکھی تھی داڑھی, انہوں نے تو اللہ کے لیے اللہ کے حسن کی رضا کے لیے رکھی تھی, لیکن عزت ملی کہ نہیں ملی؟ جہاں بھی جائیں گے عزت ملے گی انشاءاللہ تعالی. تو کوئی بھی کام ہم زندگی میں اس کو ہم عزم کر لیں, یہ صرف تقریر باز نہیں ہے. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو دے کہ ہم نے رسم و رواج سے ہٹنا ہے, اپنے آپ کو رسوم و رواج سے نکالنا ہے. ہمارے گھر والے, ہمارے کوئی ہمیں مشورہ دے اس کو سمجھائیں, سمجھائیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ دین میں نہیں ہے. دین بھی سیکھنے کی چیز ہے, دین کو بھی پوچھا جائے, دین پر بھی اس معلومات لی جائیں, بس دیکھا دیکھی کر رہا ہے عمل, دیکھا دیکھی بھیڑ چال, بھیڑ چال نہ چلو بھائی, پوچھ لو کسی چیز کے متعلق کہ اس عمل اس کا کیا حکم ہے, یہ ہمیں جنت دلائے گی یہ عمل؟ یہ پیسہ جو میں خرچ کر رہا ہوں فلاں جگہ پہ, اور خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا جنت تو کیا دلائے گی, الٹا جہنم میں لے جائے. بتلائیے یہ جو سالگرہ پہ آپ ختم خرچ کرنے جا رہے ہیں لکھوں کا روپے خرچ کر دیتے ہیں, تو یہ پیسہ کا حساب دینا ہے ہمیں, مال کیسے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا, کیا سوال ہے نا, زندگی کا کیا مصرف, جوانی کہاں کس مقصد میں لگائی, مال کیسے کمایا کیسے خرچ کیا, اپنے علم پر کیا عمل کیا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ مال آ گیا ہم نے کما لیا بہت اچھے سے الحمدللہ, ہم بڑے احتیاط کرتے ہیں جی, تقویٰ سے کام کرتے ہیں, مسائل پوچھ کے کام کرتے ہیں, چلیے بہت اچھی بات ہے, لیکن اب خرچ بھی کہاں کر رہے ہیں یہ بھی تو پوچھیے. اس مصرف میں خرچ کرنا ٹھیک ہے, یہاں اتنا خرچ کیا ہم نے, یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, جائز ہے ہمارے لیے, اس طرف نہیں توجہ دیتے. بعضے تو دونوں طرف نہیں توجہ دیتے, آنے دو بس جہاں سے بھی آ رہا آنے دو, اور بعضے ایک پر تو عمل کرتے ہیں کسی حد تک, دوسرے پہ عمل نہیں کرتے, اب کہتے ہیں بھائی اب پیسہ آ گیا بس ٹھیک ہے خرچ کرو. اس کا علم بھی چاہیے, یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ عقل جو ہم کہتے ہیں نا ہماری عقل سے آیا, یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے عقل دی, اس نے حالات سازگار کیے, اس نے جو ہے راستے بنائے کہ ہم نے کوئی کاروبار کیا اور وہ چل پڑا, کیا اس کی منشا کے بغیر مال کما لیا ہم نے؟ نہیں, اس کی عطا سے, اس کی مہربانی سے ہمیں ملا. کتنے ہیں جو وہی کام کرتے ہیں ان کو نہیں ملتا مال, نہیں ترقی ہوتی, ٹھپ ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا بھائی, اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اس لیے اس کو خرچ کرنے میں بھی پوچھنا ضروری ہے, معلومات لینی ضروری ہے, اور خرچ تو کرنا ہے نا, خرچ تو کرنا ہے تو معلومات ضرور لیں. کیا عرض کروں, بعضے ہمارے بزرگوں نے خرچ کرنے پہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث قطب رختہ مولانا وزکریا کاندلی رحمۃ اللہ نے آپ بیتی میں درج فرمایا, بہت بڑے اللہ والے ہوئے حضرت شیخ الحدیث, قطب الاقطاب کا مقام پایا, جس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو اولیاء کا سردار ہوتا ہے, اولیاؤں میں جو مقام سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں, قطبوں کا قطب ہے نا, یہ بھی تو ایک دنیا ہے نا بھائی, ایک دنیاوی عہدے ہیں, ایک دینی عہدے, اللہ تعالیٰ یہ نظام پہلے, یہ تو دنیا کا نظام تو بعد میں, پہلے روحانیت کا نظام ہے تو موجود ہے وہ, اور ایک کے جانے کے بعد دوسرے کو اس کی جگہ پہ متعین کیا جاتا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ولایت کو سب نے مانا کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے, اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی, ایک دن رات کو اٹھے اور چل دیے, خادم ساتھ تھے, تھوڑی دور چلے تھے کہ جو ہے شہر کی فصیل آ گئی، مرکزی دروازہ آ گیا، آپ جب قریب ہوئے تو دروازہ کھل گیا، آپ باہر ہو گئے، باہر صحرا، تھوڑی دور چلے کہ ایک دوسرے شہر کی فصیل آ گئی، مرکزی دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھل گیا، اندر داخل ہو گئے، گھومتے گھامتے ایک گھر کے سامنے پہنچے، وہاں کچھ احباب نے آپ کو خوش آمدید کہا، اندر بیٹھ گئے، اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی کو نہلایا جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد جنازہ آیا، حضرت نے جنازہ پڑھایا، کچھ لوگ جنازہ لے کے چلے گئے، باقی بیٹھ گئے آپ کے ساتھ، آپ وہی تشریف فرما ہوئے۔ پوچھا آپ حضرت اب کون ہیں، تو آپ مراقب ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک جو ہے یہ عیسائی پادری آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے زنار باندھی ہوئی تھی، وہ آیا، اس نے زنار توڑی اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے، اور پھر اسی طرح سے واپس ہوئے، وہی فصیل آ گئی، مرکزی دروازہ آ گیا، چوکیدار کھڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ جب پہنچے خود سے کھل گیا دروازہ، پھر باہر نکلے، پھر شہر آیا، پھر اپنے شہر کی فصیل آ گئی، پھر دروازہ ایسے ہی کھلا، رات ہو گئی آئی گئی۔ اگلے روز جو ہے جو خادم ساتھ تھے انہوں نے موقع دیکھ کر کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ رات والی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہ ساتھ ساتھ چپکے ہوئے تھے، ہے نا، دیکھو خدام کے بھی مزے ہوتے ہیں، جو اپنے شیخ کا اپنے آپ کو حوالے کر دے اس کی بھی کیا بات ہے بھائی، یہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ کہا ہاں بھائی، وہ جو شہر تھا وہ شہر موصل تھا، یہ تھے بصرہ میں یا بغداد میں تھے، بغداد میں تھے، وہ بصرہ یا موصل کوئی نام لیا آپ نے، کہ وہ جو شہر تھا وہ بصرہ کہہ لیں، بصرہ کہہ لیں، بصرہ تھا، جو وہاں سے تقریباً 3000 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ اس کو اللہ نے اتنے مختصر وقت میں طے کروا دیا، ہے نا، ان کو کرامت حاصل تھی طے الارض کی، تو اس کو کہتے ہیں طے الارض، زمین سکیڑ دی جاتی ہے اللہ والوں کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کے لیے، بشر حافی کے لیے زمین گندگی نگل لیتی تھی، بشر حافی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ چپل پہن کے نہیں چلتے تھے، ان پہ ایک عشق کی کیفیت تعریف تھی کہ وہ کہتے تھے میں یہ میرے اللہ کی زمین ہے، میرے اللہ کی زمین ہے، میں اس پہ چپل پہن کے چلوں۔ تو یہ اس عشق کا نتیجہ تھا کہ جب وہ کہیں پہ کوئی گندگی ہوتی تھی تو اس گندگی کو اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ تو غائب ہو جا، زمین نگل لیتی تھی، پیر پہ گندگی لگتی تھی۔ تو انہیں ان کے لیے یہ ٹھیک طے الارض کی کرامت انہیں حاصل تھی، تو بتلایا کہ وہ بصرہ تھا، اور اقطاب میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، اقطاب میں سے قطبوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہاں کے جو تھے قطب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ ان کا جنازہ ہے، تو انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے میں حاضر ہوا، اور اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے جو ایک تعداد متعین ہے دنیا میں اقطاب کی، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے 40 ابدال ملک شام میں ہوں گے، ابدال کا لفظ آیا وہاں پر، ہاں ہر زمانے میں، اب یہ آج کا جو شام ہے اس زمانے میں یہ شام نہیں تھا، یہ پورا یعنی سمجھیے کہ یہ بہت بڑا شام تھا اس وقت، تو اب ابدال پہ وہی یاد آ جاتا ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں ابدال ہو گیا، ولایت کا دعویٰ کیا، چور ہوا، آپ تک بھی بات آئی، اپنے منہ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ٹھیک کہتا ہے، پہلے گوشت تھا ابدال ہو گیا، اپنے منہ سے بھی مٹھو بن رہا ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ کہ اس کے بعد یہ مقام وہ جو سیٹ پوری کرنی تھی جو تعداد متعین ہوتی ہے اس کے بعد کون ہے؟ تو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالی نے ایک راہب کو، پادری کو، عبادت گزار، اس زمانے میں بڑے عبادت گزار ہوا کرتے تھے، یہ ظاہر قریب کا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عیسائی مذہب جو چلا آ رہا تھا ان کے یہاں بیج کا ذوق تھا، وہ اپنے اسی میں رہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی، اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آنن فانن اسے اس مقام پہ کھڑا کر، آنن فانن اس کو یہ مقام عطا کر دیا گیا، اللہ کیا تھا جس کو چاہتا کر دے۔ تو خیر اس پہ عرض کر رہا تھا کہ قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کچھ پیسے کہیں سے آتے تھے، بہت سارے بزرگوں کے لاڈ لیتے، ان کے والد صاحب مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی حضرت قطب العالم کے خادم خاص تھے، مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص، تو یہ بھی چاہیے، ان کا بچپن حضرت مفتی صاحب کے گودوں میں گزرا، 8 برس کے تھے کہ مفتی صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو چمٹ چمٹ کے کھیلتے تھے مفتی صاحب کے ساتھ، اور ہر کھانے میں ان کا حصہ ہوتا تھا، جو بھی نئی نئی آتی تھیں اچھی اچھی چیزیں تو تھوڑا سا کھا کے حضرت انہیں کو دے دیتے تھے۔ تو اپنا پورا حال انہوں نے لکھا ابھی تھی کے اندر کہ کس طرح سے میں شرارتیں بھی کیا کرتا تھا، ایک دفعہ میں نے وہاں باہر لوگ جو آئے ہوئے تھے تو سب کی جوتیاں جو ہیں وہ کہیں کہیں ڈال دی جا کے، تو لیکن ان کی عادتیں وہ سب کو بھلی لگتی تھیں، ایک تو چھوٹے بھی تھے اور اولاد بھی کس کی تھی۔ تو خیر تو پیسے جب آتے تھے تو ان کے والدہ انہیں ترغیب دیا کرتی تھی، کس چیز کی ترغیب؟ صدقے کی ترغیب دیتی تھی کہ دیکھو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اتنا ملے گا، اتنا خرچ کرو گے ہمیشہ کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، یہ یہاں تو خرچ کرنے سے کچھ کھا پی کے ختم ہو جائے گا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تم یہ تمہارے پاس اتنے پیسے آئے نا اس کو یہاں خرچ کر دو، تو اتنی ترغیب دیتی تھیں کہ پھر میں خوشی خوشی جا کے اس خیرات کر دیتا تھا، صدقہ کر دیتا تھا، کوئی ایسا کام کر دیتا تھا، فضائل سنا سنا کر کے جو ماں کی اس پہ دیتی۔ تو یہ عادت شروع سے ڈال دی گئی، شروع سے یہ ڈال دی گئی صدقہ خیرات کی، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو بعد میں کیا ہوا؟ پھر بعد میں عموماً جو حضرت کا جو آتے تھے مریدین شاگرد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 100 آدمی کا کھانا تو ایسے ہی چل رہا ہوتا تھا، روزانہ جس کھانا لگا ہوتا تھا 100 آدمی کھا رہے، 100 آدمی ایسا آیا ادھر سے آیا ادھر دیا ادھر سے آیا ادھر کچھ کیا، اور قرض لینے کا بھی ایک نسخہ انہوں نے ارشاد فرمایا، بات سے بات نکلتی ہے، جو حضرت انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کرتا تھا، میں قرض لیتا تھا، اور قرض ادا کرنے کی نیت جس کی ہو تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، بشارت ہے کہ جو قرض لے ادا کرنے کی نیت سے ضرورت کے وقت تو اس کا ذمہ اللہ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ ادا کر لے۔ تو ہمارے میں ترکیب بتلائی آپ نے، میں قرض لیتا تھا کہ بھائی میں آپ سے 1 ہفتے کے لیے لے رہا ہوں، اب 1 ہفتے کے بعد اگر انتظام نہیں ہوتا تھا دینے کا تو میں کسی اور سے لیتا تھا اور ان کو دے دیتا تھا، تو جس سے بھی لیتا تھا اس کو وقت پہ پیسے مل جاتے تھے، تو ہر آدمی مجھے قرضہ دینے کے لیے تیار رہتا تھا کہ یہ جو تاریخ بتا رہے ہیں اس تاریخ کو مل جائے گا، ایک دن آگے پیچھے نہیں ہوگا، اس طرح اللہ میں میرا کام چلاتے رہتے تھے، میں سب خرچ کرتا تھا۔ کیا عرض کریں بھائی، ہمارے بزرگ کیسی کیسی باتیں ہیں، دین سیکھنا ہے تو بھائی یہی ہیں لوگ جن سے دین سیکھ سکتے ہیں، ہے نا، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے، ان بزرگوں کی تعلیمات، ان کے حالات، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے معلوم ہوگا کہ بھائی واقعی دین قابل عمل ہے، اور دین تو بہت مزیدار ہے، دین تو بہت آسان ہے، اگر ان کو ہٹا دیں بیچ سے خدا نہ خواستہ تو پھر بہت مشکل نظر آئے گا، بہت مشکل نظر آئے گا۔ انہوں نے اس زمانے میں کیسے چلے دین پہ، یہ کہ وہ بھی تو اسی زمانے کے لوگ تھے, انہوں نے بھی سب کچھ کیا, کھایا بھی, پیا بھی, پہنا بھی, اوڑا بھی, مکان بھی بنایا, شادی بیاہ بھی کیے, پوری زندگی گزاری, اور لیکن دین کے ساتھ اور مزیدار ہنسی خوشی والی, جس کو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھ میں لڈو, جس کے پاس دنیا بھی ہو دین بھی ہو سمجھتے دونوں ہاتھ میں لڈو, اس کے ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو رہا بھائی, ان کو دیکھ کے جب چلیں گے تو عمل آئے گا. اور یہ شخصیت پرستی نہیں ہے, شخصیت پرستی کہتے ہیں پوجنا شروع کر دے, اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دے, وہ ہے شخصیت پرستی. ارے ان سے تو دین سیکھ رہے ہیں, جیسے یہ دین پر عمل چل رہے ہیں. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے دین پر چلے نا, سلو کما رہے تم انہیں وسلی, نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, جو خوشو جو خضو جو دھیان استغراق وغیرہ وغیرہ, اور جو طریقہ وہ صحابہ نے لیا. تو امت کے سامنے بھی تو حال میں بھی تو نمونہ ہونا چاہیے, آپ علیہ السلام کا سچا متبع ہونا چاہیے نا, دین کیسے نظر آئے گا کہ بھئی یہ اس زمانے میں کہاں دین ہے, تو کہا جائے گا دیکھو ان لوگوں میں دین ہے. کوئی ڈاکٹری کے شعبے میں مثلا, تو دیکھو یہ بھی تو ڈاکٹر ہیں, یہ کیسے دین پر چل رہے ہیں, سارا کام کر رہے ہیں, آپریشن بھی کر رہے ہیں اور ڈاکٹری مطلب بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, دین پر ہیں. یہ وکیل ہیں, دیکھو یہ بھی تو وکیل ہیں مثلا اس پیشے میں, یہ دین پر ہیں. ایسے مثال لے لیں آپ ساری, تو ہر شعبے میں دین کے لوگ چاہیے, اور ان بزرگوں نے تیار کیے ہیں لوگ اپنے جو ہر شعبے میں رہتے ہیں, وہ کام سنت کے مطابق کر کے دکھاتے ہیں تاکہ امت کے سامنے آ جائے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں, قابل عمل ہے. تو ان کو سامنے رکھنا ہوگا, اور ان سے ان کو دیکھ کر کے بھی, ان سے پوچھ کر کے بھی چلنا ہوگا, تو انشاءاللہ کیا ہوگا, آسان ہو جائے گا. یا بھائی یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. کفار نے اعتراض کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ یہ کیسے نبی ہیں جو بازار میں گھومتے ہیں, بازار میں چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. یہ تو تقاضا ہے بشریت ہے, یہ تو فرمایا کہ اسی لیے تو تم میں سے نبی بنا کے بھیجا گیا, تم میں سے نبی اس لیے بنا کے بھیجا گیا تاکہ تم اتباع کرو. اگر کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو کہتے یہ تو فرشتہ, ہم اس کی اتباع کیسے کریں گے. تم میں سے اس لیے بھیجا گیا کہ تم کہہ سکو کہ ہاں بھائی ان کے ساتھ بھی ہمارے جیسے جذبات ہیں, ان کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, یہ بھی کھانے پینے کے وہ ہیں, ضرورت ہے انہیں بھی, ہمیں بھی پیٹ ان کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ بھی ہے. تو اس لیے ایسے نمونے ہوتے ہیں, اللہ میاں ایسے لوگوں کو قائم رکھتے ہیں, یہ نظام چل رہا ہے ان کا, اللہ کے مقبولین صالحین کا یہ جو نظام ہے, ایک بات دیگرے یہ سمجھیے. اور جیسا حدیث شریف میں آتا ہے ایک جگہ کہ اللہ تعالی ہر دین ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد کو مبعوث فرماتا ہے. علماء کرام سنا اپنے بزرگوں سے, مبعوث کا لفظ استعمال کیا گیا, تیار کیا گیا, جو اس دین کی تطہیر کرتا ہے, دین کو نئے سرے سے اس کا احیاء کرتا ہے, اس میں جو دیگر چیزیں شامل ہو چکی ہوتی ہیں 100 سال کے اندر اس کا صفایا کرتا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہے. ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص آتا ہے دنیا میں جس کو مجدد کہتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کوئی نبی ہو, نبی نہیں, نبی تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے, یہ اس کو مجدد کا لفظ کہا گیا ہے. اور امام مہدی علیہ رضوان بھی مجدد ہیں, انہیں بھی جو مقام حاصل ہے وہ مجددیت کا مقام حاصل ہے, جو آیا فرمائیں گے دین کا, سارا شرک سارا کفر ساری بدعت ساری گزلات گمراہی سب ختم کر دیں گے. اور اس سے پہلے پہلے دوسرے ہر صدی میں آتے رہیں گے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانی رحمتہ اللہ علیہ مجدد تھے, دنیا نے مانا. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری فرما رہے ہیں, آپ علیہ السلام بیمار ہیں, آپ کی تیمارداری فرما رہے ہیں, اور دور میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, وہ آئے آپ سے فرمایا حضرت میں نے اس طرح خواب دیکھا, فرمایا جو میں تیمارداری کر رہا ہوں یہ اس کو اس طرح سمجھو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہا ہوں. اور جو اس میں شامل ہو گئی چیزیں ادھر ادھر سے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے اس کی تطہیر کر رہا ہوں. اور وہ جو صاحب دور بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا وہ حضرت مہدی علیہ رضوان ہیں جن کا زمانہ بھی دور ہے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ مجدد تھے, انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام کیا وہ کام کیا, کیا کچھ نہیں شامل ہو چکا تھا دین کے اندر. آپ نے دنیا میں پھر پھر کے پورے ہندوستان میں مہینوں مہینوں کے سفر, یہ طویل طویل واز دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین تین گھنٹے کھڑے ہوئے اور بیان فرما رہے ہیں. اور زمانے میں نہ ٹیپ کا دور تھا, نہ یہ تھا نہ وہ تھا, قلم بند کرتے تھے بزرگ. آپ کے عاشقین قلم بند کرتے تھے, محفوظ کر دیا امت کے لیے آج تک. اور ساری تفصیل اس میں موجود ہوتی تھی, آج جو چھپے ہوئے ساری تفصیل کہاں ہوا, کب ہوا, کتنے لوگ تھے, کس حیات میں ہوا, یہ بھی لکھا ہوا کس حیات میں ہوا, کرسی میں بیٹھ کے ہوا, کھڑے ہو کر ہوا. طریق القلندر واز ہے حضرت کا, بڑا عجیب واز ہے طریق القلندر. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقت پر کوئی آسا نہیں مل سکا تھا, حضرت کا آسا کوئی ادھر ہو گیا ہوگا تو ایک لٹھ مل گیا تھا کہیں سے, تو کہا کہ وہ لٹھ پکڑ کے حضرت واز فرما رہے تھے لٹھ لے کر. اور جو ہے اس کے پگڑی کے پگڑی جو تھی امامہ, اس کے پیچ ڈھلے ہوئے تھے, صحیح سے بندھے ہوئے نہیں تھے, وہ پیج بھی ایسی ہلکے وہ ڈھیلے ہو گئے تھے, اور شاید زاربند بھی آپ کی تھوڑی سی نیچے لٹک رہی تھی. تو فرمایا کہ قلندرانہ طریق سے آواز ہوا آئی. وہاں ایک بزرگ قریب میں تھے قلندر صاحب, ان کا مزار تھا, اس کے قریب آواز ہوا تھا. تو فرمایا کہ حضرت کی شان بھی قلندرانہ تھی کہ وہ لٹ لے کر کے اور گھنٹوں تین گھنٹے کا بیان ہوا تھا تقریباً. عجیب بیان ہے اس کو پڑھنے والا, حضرت کی تقریر چھپا ہوا ہے آج. تو آپ کی اس طرح سے محفوظ کی, اور صرف تقریر محفوظ نہیں کیا, یومیہ ملفوظات محفوظ کیے. آپ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ظہر سے لے کے عصر تک آپ کی مجلس عام ہوتی تھی, اس میں ہر ایک کو اجازت تھی آگے بیٹھنے کی. اب وہ پورا وقت جو آپ بیٹھ کے جو بھی ارشادات فرمایا کرتے تھے وہ بہت سارے احباب لکھتے رہتے تھے, اور بعد میں شائع ہوئے ملفوظات یومیہ کے نام سے, کوئی کسی کے نام سے شائع ہوا, کوئی کسی کے نام سے شائع ہوا, وہ مجموعہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اور لوگوں کے دو ہی لکھنے والے ہوتے ہیں نا, کرامن کاتبین, میرے تو پتہ نہیں, اور کے تو دو ہیں میرے یہاں, پتہ نہیں کتنے مسلط ہیں مجھ پر. یہ تو وہ بھی حضرت مجدد تھے اپنے زمانے, اور کوئی مانے یا نہ مانے اس صدی کے مجدد ہمارے شیخ تھے. اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ صرف میری بات نہیں ہے, بڑے بڑے حضرات فرماتے ہیں حضرت مجدد تھے. جس طرح سے آپ نے احیاء فرمایا, اور جس طرح آپ نے اللہ کے عشق کو عام کیا, آپ کا بھی یہی رنگ یہی انداز, آپ کی بھی ایسی دینی خدمات, دنیا نے رجوع کیا آپ سے, دنیا نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے وہ مجلسیں پائی ہیں جس میں بیک وقت 19 زبان کے افراد موجود تھے, اللہ کا شکر 19 زبان کے افراد, کوئی بنگلہ دیشی, کوئی امریکی, کوئی فلاں سب. اور آپ جو ہے سب کی ماشاء اللہ وہ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے, کیا عجیب آپ کا انداز تھا. ہاں بھائی آپ اپنی زبان میں کچھ بولیے, اس کو کھڑے ہو کر کے آپ اپنی زبان میں کچھ بول رہے ہیں, اچھا اب آپ بولیے. سمجھ میں آیا نہیں آئے کیا بولا انہوں نے, ظاہر ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آیا, اردو بولنے والا اس کو کہاں سمجھے. یہاں تک کہ جو ہمارے مولوی موسیٰ صاحب جو افریقہ والے جس کو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کا دل تو کالا ہے اس کا دل گورا ہے, اور بالکل وہ ایسے حضرت سے عشق کرتے تھے محبت کرتے تھے جیسے بھائی ہم تو دیکھ کے وہی نمونہ یاد آتا تھا کہ حضرت بلال حبشی آپ علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے تھے, ان کو دیکھ کے وہی یاد آتا تھا. موسیٰ بھائی مولوی موسیٰ صاحب بعد میں عالم بھی ہو گئے, پتہ نہیں کون سے قصبے سے آتے تھے افریقہ کے, جہاں وہ مجھے تو یاد بھی نہیں اس وقت وہ زبان کوئی تھی بولی جاتی تھی. ایک دفعہ وہ ان سے کہا اپنی زبان میں تقریر کرو تو ہر جملے میں ٹک کی آواز آئے, ہر جملے میں ٹک کی آواز آئے, کچھ بھی بولیں ٹک. بھائی اللہ کی زبانیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, زبانیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, تو اب مزہ عجیب مزہ, یہ کیسی زبانیں بھائی, ہر میں ٹک آواز آ رہی, خود نکل رہی ان کے منہ سے, ہم تو ٹک نکال رہے ہیں نا, وہ جو بولیں ٹک. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے, صوفی محمد شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ نے ایک مدت تک حضرت کو صبح سیر کروائی, ہے نا, یہ سعادت حاصل ہوئی کہ روز فجر کے بعد یہ سندھ بلوچ میں اپنی گاڑی میں لے کے جاتے تھے سیر کرانے, تو وہ بہت سارے واقعات سنائے کرتے تھے حضرت کے, عجیب حضرت کی تعلیمات. تو ایک دفعہ جو پاؤپوش تھا گاڑی کا پاؤپوش, اس پہ انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا جیسے عمر لکھا ہوتا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا تو یہ انگریزی میں ہے لیکن ہے تو یہ لکھا ہوا, اور زبانیں جو ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ مت سوچو کہ یہ انگریز نے, انگریز کی زبان ہے, یہ یہودی کی ہے, کسی کی, مطلب یہ زبان تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا, اس پہ پیر نہیں رکھنا. آپ نے وہ ہٹوایا پاؤں پر, ایک دفعہ سنایا کہ میں گاڑی پہ چلا رہا تھا تو ایک صاحب نے اشارہ کیا ایسے دوسری گاڑی سے, مجھے اشارہ کیا, کچھ چیز گاڑی سے یا تو لٹک رہی تھی یا کوئی ایسا مجھ سے غلطی ہوئی, تو اس نے ایسے اشارہ کیا, تو میں نے اس پر کوئی خاص اس کو جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے تمہاری بھلائی میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ تمہیں نقصان نہیں ہو بتلایا کچھ, تو تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, تمہیں اس کو کوئی ایسا اشارہ کرنا چاہیے کوئی کہ اس کو خوشی ہو کہ ہاں بھائی میری بات کو اس نے تسلیم کر لی, آئندہ ممکن ہے کہ وہ شخص کوئی اور ایسے ایسے اگر غلطی کر رہا ہو تو یہی سوچ کے نہ بتایا کہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر گاڑی آہستہ کی اور وہ جب آئے وہ صاحب تو پھر میں نے اس کو اللہ غلطی معاف کرنا, مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح سے میں نے اس کو کیا. ایسی ایسی تعلیمات ملتی تھی بھائی, بتاؤ یہ کون بتاتا ہے یہ باتیں, یہ کتابیں ملیں گی آپ کو, یہ ہوتی ہے صحبت. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہر وقت صحبت کی بات کرتے ہیں, خانقاہ آؤ, بزرگوں کے پاس آؤ, یہی ملتا ہے یہاں, تو بھائی تو کیا کیا جائے کہ دین ہی اسی چیز کا نام ہے, اس کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, پھر کیا ہے, سچوں کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ ہو جاؤ تو چلنا آسان ہو جائے گا. تو بہرحال بات اس پہ چل رہی تھی, من تشبہ بقوم فہو مؤمن, 25 دسمبر, کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو 25 دسمبر کو 12 بجے بم پھوڑیں گے, پستول چلائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, سننے میں آتا ہے کیا کچھ کرتے ہیں, کس کی خوشی کے لیے, کس کی تعلیم ہے یہ, نصارہ کی, اسلام کی تو تعلیم نہیں ہے, دوسرے مذاہب کی تعلیم ہے نا بھائی, جو کسی کے کوئی بھی مذہب ہو اس کی تعلیم ہے, ان کے اس میں ہے یہ. ہمارا تو جو سال شروع ہوتا ہے ہجری سال شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے, یکم محرم ہے نا, پہلی بات تو یہ کہ یکم محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے, پھر سال شروع ہوتا ہے تو اس میں ہمارے نبی علیہ السلام نے کوئی خوشی نہیں منائی, صحابہ نے کوئی خوشی نہیں منائی سال شروع ہونے پر, خوشی تو منائی جاتی ہے کسی خوشی کی بات پہ, خوشی منائی جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے, سال شروع ہونا تو کوئی ایسی خوشی کی بات نہیں ہے, بلکہ افسوس کی بات ہے, غم کی بات ہے, اس اعتبار سے کہ ہماری زندگی میں اتنا وقت گزر چکا ہے اور ہم نے کوئی ڈھنگ کا عمل نہیں کیا ہے نا. اللہ والے تو زندگی وہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں موت کے لیے مرنے کے لیے, لیکن ہمیں افسوس یہ چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے. ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, ایک دن کم ایک دن گزر گیا تو ہماری زندگی ایک دن کم ہو گئی, ایک ہفتہ گزر گیا ایک ہفتہ کم ہو گیا زندگی کا, اتنے سانس کم ہو گئے اتنے لمحات کم ہو گئے, سال گزر گیا او ہو. تو یہ تو افسوس کا مقام ہے, غم کا مقام ہے, فکر کا مقام, اور اس عزم کا مقام وہ ہے. اگر بالفرض ہم کوئی ایسا کام بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس عزم کریں کہ بھائی آئندہ نہیں ہو گئی, آئندہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے, بہتری کریں گے. تو یہ تو ہرگز ہرگز کوئی ایسا خوشی کا موقع نہیں ہے اور کوئی اس طرح کے کام کرنے کا موقع نہیں ہے. اور پھر ان میں جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ تو صریح دین کے مخالف چیزیں ہیں. یہ جو سننے میں آتا ہے ہمارے تو یہ تو دین تھوڑے, یہ تو خرافات ہیں, یہ تو منکرات ہیں, ان کا تو ترک واجب ہے اور ان کا تو کرنا حرام ہے. ہر اعتبار سے مذموم ہیں یہ چیزیں, اور جو ان حرکات کو کر رہے ہیں ان کو دیکھنا بھی ٹھیک نہیں. ایک چیز گناہ کا کام ہے اور اس گناہ کو دیکھنا, کیا اس پہ ثواب ملے گا؟ بلکہ وہاں کا تو حکم دوسرا ہے کہ ہاتھ سے منہ روک دو. اگر کوئی گناہ دیکھ رہے ہو تم, غلط کام دیکھ رہے ہو, ہاتھ سے روکو, کرو بھائی, پھنس گئے نہیں پھنس گئے, دیکھنے کیسے, حکم آ گیا. آپ اور نہیں تو پھر زبان سے انکار کرو, کرو کھڑو کے وہاں تقریر سب کے سامنے, پڑے گی تمہاری پٹائی اور جوتے لاتے ہیں. آئے تھے نا آپ, اللہ کا حکم پورا کیجیے, آپ ہمت ہے تو کیجیے. ٹھیک ہے, اللہ کے بندے اگر کوئی ایسی نیت سے کہیں کھڑے ہو جائے کونے اس میں, یہ غلط ہے, اور کوئی سنتا ہے ان کی بات, بھائی ٹھیک, لیکن بہرحال کوئی ایسا ہمت نہیں کرے. جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں گولی نہ لگ جائے اور ہمیں اس وقت اس کی سنے گا بھی کون. اور پھر آخری درجہ یہ کہ دل سے برا جانو بھائی, تو جہاں تک آواز جا رہی ہے بھائی ہماری, اللہ میاں پہنچا دے بات آواز اور دل میں بھی اتار دے ہمارے بھی ان کے بھی, کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں, یہ قبیح حرکتیں چھوڑ دیں, یہ منکرات چھوڑ دیں. اگر ہمیں ان چیزوں میں مزہ آتا بھی ہے, اللہ کے لیے اس مزے کو قربانی کی قربانی دے دیں, اللہ کے لیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں مزہ دیں گے, حقیقی مزہ دیں گے. یہ کوئی مزہ ہے, یہ تو وقتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوا, بعد میں اس میں نوست ہی نوست ہے, اس کی نوست آدمی کے اوپر پڑتی رہتی ہے, اس کی صحت پہ پڑتی ہے, اس کے مال پہ پڑتی ہے, اس کی اولاد پہ پڑتی ہے, ہر چیز پہ گناہ کی نوست پڑتی ہے. کرے گا تھوڑی دیر کے لیے, بھگتے گا پتہ نہیں کب تک. اور اللہ کی پناہ, آخرت کی پکڑ الگ. کیا اچھا لگے گا ہمیں, سوچیے, ہم تھوڑا سا مراقبہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ قیامت کے دن ایک طرف اللہ کے نبی ہوں اور انبیاء کی جماعت ہو, صحابہ کی جماعت ہو, اولیاء کی جماعت ہو, اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں, اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ اس کو لے جایا جا رہا ہو, کہ یہ ان کے طریقوں پہ چلتا تھا, ان کے طریقوں سے لباس پہنتا تھا, شکل بناتا تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا, رسوم و رواج اس کے گھروں میں ان کے طریقے کے تھے, بتائیے کتنے افسوس کی بات ہوگی. اس وقت کتنا افسوس ہوگا, کتنا غم ہوگا, کتنا بڑا خسارہ ہوگا, چند دن کے لیے, تھوڑے سے دن کے لیے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے پیارے آقا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ شوق پیدا فرما دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کریں, اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری کامیابی بس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. یہ یقین, کلمے کا یقین بھی یہی ہے نا. دعوت تبلیغ میں اس کو دہرایا جاتا ہے بار بار, ایک کلمے کے کلمے کے کیا مطلب اور ایک کلمے کا یقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دونوں جہاں کی کامیابی کا یقین, اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہاں کی ناکامی کا یقین, یہ یقین آ جائے دل کے اندر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. يا الله يا حديث شريف كب کو پڑھا گیا, يا الله اس کی جو تعلق بات ہوئی اپنے کرم سے, اللہ یا اللہ اس میں جو وعید آئی ہے اسے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم جو بھی جانے میں انجانے میں یا اللہ ایسے اعمال کر رہے ہیں غیروں کی جو بھی مشابہت کر رہے ہیں, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی, آئندہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری توبہ قبول فرما لے, اور آئندہ کے لیے ہمیں بچنے کی توفیق دے دیجیے. جو بھی اس وقت معاشرے میں یا اللہ خرافات ہو رہی ہیں, یا اللہ غیروں کی نقالی ہو رہی ہے, یا اللہ ہمیں بھی اور پوری امت کو بچا لیجیے. اس کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. یا اللہ اپنے دین کی محبت دے دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ بعمل بنا دے, یا اللہ عمل کرنا آسان بنا دے, یا اللہ بعمل بنا دیجیے, آسانیاں کر دیجیے. یا اللہ ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ دین پر چلنے میں ہمیں مسرت ہونے لگے, یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے. یا اللہ اطمینان ہونے لگے, سکون ملنے لگے, ہمیں ایسا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیجیے. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے, ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے, پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ اپنا قرب دے دیجیے. ہر آن اور ہر گھڑی اپنے قرب میں, اپنے تعلق میں, اپنی محبت میں, اپنی معرفت میں اضافہ نصیب فرما دیجیے. ہمارے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے, اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. تمام آنے والے حضرات حاضرین کو اور حضرات خواتین کے آنے کو انتہائی قبول فرما. یا اللہ سب کے مسئلے مسائل حل فرما دیجیے, ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے, رزق میں برکت دے دیجیے, اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. جنہیں اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیے, نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, اولاد کی خوشیاں انہیں دیکھنا نصیب فرمائیے. یا اللہ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا, دعاؤں کی امید رکھتے ہیں, یا اللہ سب کی نیکی تمنائیں پوری فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت کے حالات پر رحم فرما دیجیے. پوری امت کو یا اللہ جان مال عطا فرمائیے, ایمان اعمال کی حفاظت فرما دیجیے. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے ہر طرف سے حفاظت فرمائیے, مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے. یا اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ, یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ ہر طرح کی سازشوں کو ناکام فرما دے, ہر طرح کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ جو بھی اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اللہ یا اللہ ان کو ناکام و نامراد کر دے. یا اللہ, یا اللہ پوری امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ دینی جماعتیں, دینی انجمنیں, یا اللہ جہاں کہیں خدمات مشغول ان کے قبول فرما لے. یا اللہ ان کی محنت میں برکت عطا فرما دے. ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی حفاظت فرما دے. ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, ہمارے بزرگوں کا سایہ برسوں پر دراز فرما, ان کا فیض ہمیں پورا پورا عطا فرما, ان کے ساتھ صحیح وابستگی نصیب فرما, ان کی قدردانی ہمیں نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو یا اللہ اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب.